بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء کی آیت ہے, آیت نمبر 58. کل پچھلی بار بھی اسی آیت کو پڑھا گیا تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے حقوق والدین میں تعدیل کا بیان کیا ہے. ترجمہ اس کا یوں ہے کہ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو, اور یہ کہ جب لوگوں کے درمیان کوئی کسی معاملے میں فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کیا کرو. اور پھر تاکید ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب دیکھتے ہیں. پچھلی بات یہی عرض کیا تھا کہ والدین کے حقوق تو کسی عجیب ہیں, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن شریعت میں کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو حقوق واجبہ کہا گیا, ان کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے. ان کو والدین کے حقوق واجبہ میں سب سے اہم جو ہے وہ ان کی تعظیم ہے, اور یہی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ تعظیم میں جب کمی کرتے ہیں والدین کی تو گناہ ہوتا ہے, قرآن کی روح سے گناہ ہوتا ہے. اور اگر وہ غریب ہیں مسکین ہیں تو ان کو مال دینا بھی, ان کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ تو عرض کر دیا گیا تھا تمام حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق, اور والدین کے کچھ حقوق ہیں جو ان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور کچھ حقوق جو ہیں وہ ان کے انتقال کے بعد ہوتے ہیں. زندگی میں جو حقوق ہیں جن میں سب سے اہم بندے نے عرض کیا کہ ان کی تعظیم, والدین کے حقوق میں جو ضروری اور واجب حقوق ہیں بہشتی زیور میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے چار نقل کیے. ایک, ان کو تکلیف نہ پہنچانے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی, اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کا مطلب وہ ہے جو قرآن میں ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کہیں تم اف نہ کرو, اف نہ کہو یعنی تعظیم. وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں اور غلط بھی ڈانٹ رہے ہیں تو چپ چاپ سے سر جھکا لیں, چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے جیسے کہ اف بھی نہ کرو, اس لیے اس کے خلاف کرنا سخت گناہ ہے. تو والدین چاہے کچھ کریں ان کی تکلیف کا ذریعہ اپنے کسی قول اور فعل سے نہ بنے. اب یہ بلوغ کے بعد ہی سے یہ احکام سب ہم پہ فرض و واجب ہو جاتے ہیں, اور لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اولاد کو لوگ سکھاتے نہیں, چنانچہ تعظیم تو سکھاتے ہی نہیں, بہت سی جگہوں پہ وہ بالکل بے تعظیمی کرتے ہیں والدین کی, جو اس کا ان کا اصل حق ہے وہ نہیں دیتے. اور نمبر دو, زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں, ان کی تکلیف نہ پہنچائے ان کی تعظیم کرے. اور نمبر تین, جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے. اگر کوئی ایسی بات وہ کہتے ہیں جو جائز ہے تو ان کی اطاعت کرے. اور اس کی تفصیل ابھی عرض کرتے ہیں کہ کہاں اور کن چیزوں میں اطاعت ضروری ہے اور کس چیزوں میں اطاعت ضروری نہیں. اگر ان کو حاجت ہو یعنی مسکین ہو, مال سے ان کی خدمت کرے اگرچہ وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ تو حقوق ہیں والدین کے ان کی زندگی, اور والدین کے حقوق انتقال کے بعد یہ ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے,
نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے اور ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے. ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر دیں اور خدا نے مقدور دیا ہو تو اس کو ادا کر دیں, اور ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع امور سے رونا چلانا یا کوئی بھی خلاف شرع امور سے بچے. اصل میں اولاد کے جو اعمال ہیں وہ والدین کے سامنے لائے جاتے ہیں اور والدین کو وہاں جا کر بالکل صحیح عقل ہو جاتی ہے, یعنی وہاں حلال حرام کی تمیز پوری ہو جاتی ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اولاد اعمال صالحہ کر رہی ہے جو کہ وہاں بالکل صحیح ہو کے سامنے آتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے, ان کی روح خوش ہوتی ہے. اور اگر گناہ کر رہے ہیں, اب وہ والدین چاہے اپنی زندگی میں جہالت میں ہوں اور ان کو پتا بھی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے, مثلا خود کوئی شخص تصاویر میں مبتلا ہے, ٹی وی دیکھتا ہوتا ہے لیکن مر گیا, مرنے کے بعد تو سب چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ اس نے غلط کیا ہے, تو وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھے گا اور اس وقت اس کو خوب پتا چل جائے گا. اس کا یہ سمجھنا وہاں کام نہیں آئے گا لیکن اس کو صاف پتا ہوگا. تو اب اولاد کے جب اعمال سامنے آئیں گے تو ان میں اگر گناہ ہوگا تو اس سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق میں کہ اولاد جو ہے متقی پرہیزگار ہو جائے, سب گناہوں کو چھوڑ دے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا, مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو سب سے پہلے تو ان کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کے نشانات ہیں, گناہ کی باتیں, ان کو مٹاؤ. اگر کوئی تصاویر ہیں تصاویر ختم کر دو, تصاویر پہ بہت سخت وعید ہے. اگر ان کے ذمے کچھ کوئی وصیت ہے ان کی فوراً پورا کرو, ان کے ترکے کو تقسیم کرو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں چونکہ شریعت کے احکام ہیں تو جب اولاد یہ کرتی ہے تو ان کی روح خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. اصل معیار آخرت میں تو بس ایک ہے کہ شریعت پہ عمل کیسا ہے. تو اولاد کو اگر اپنے والدین کی روح کو خوش کرنا ہے تو اس کو ان کو شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اگر غصہ کرتا ہے غصہ چھوڑنا چاہیے اس کو, غصہ حرام ہے. غیبت کرتا ہے غیبت چھوڑنی چاہیے, نامحرموں کو دیکھتا ہے نامحرموں کو دیکھنا چھوڑنا چاہیے. یہ ٹیلی ویژن اور تمام قسم کے جو ہیں لہو و لعب کی چیزیں ان کو روکنا چاہیے, بند کرنا چاہیے, جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے. یہ ہے کام, یہ ہے طریقہ والدین کی روح کو آرام دینے کا. اور یہ رسمی قرآن خوانی کرا دی, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اول تو یہ جو رسمی قرآن خوانی ہوتی ہے, آپ کو ایک مطلب سنایا ہوگا حضرت ڈاکٹر عبدالحیات عارف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس کے بارے میں, بھائی اپنی مرضی سے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کسی شخص نے تکلف میں آ کے آپ کے گھر پہ قرآن پڑھ دیا کہ بھائی رشتے دار نہیں جائیں گے تو کیا کہے گا, تو چلو ایک بارہ جا کے پڑھ لیں, تو اس سے اس کا ثواب ملا ہی نہیں. اس کو ثواب تو اس وقت ملے گا جب وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا. ایصال ثواب تو اس وقت رہی, ایصال ثواب آیا یعنی ثواب کا پہنچانا. ثواب کا پہنچانا تو اس وقت ممکن ہے جب خود ثواب کو حاصل کرے, اور خود ثواب کو حاصل اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اخلاص سے کرے, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے, اب اس کا ثواب پہنچا دے. تو یہاں جو بنیادی بات ہے وہی غلط ہے. دیکھا وہ دکھاوے کے لیے پہنچ گئے اور وہ قرآن خوانی میں شرکت کر لی, اس قرآن خوانی کا کوئی ثواب ہی نہیں ملا کیونکہ وہ اس میں نیت ہی غلط ہے. انما الاعمال بالنیات, نیت ہی جب غلط ہے, نیت صرف لوگوں کو دکھانے کی ہے, تو وہ اس طرح کا عمل جس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو اس کا انجام تو جہنم ہے. دیکھیے حدیث شریف میں آپ کو بار بار آپ نے سنی ہوگی, بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا, وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے دشمنوں سے لڑا اور بہادری سے لڑا اور شہید ہوا وغیرہ, جیسا بھی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو, تم تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ تمہاری بہادری کی دھاک بیٹھ جائے اور لوگ کہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا. سو یہ کہہ دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈالو. آپ بتائیے شہادت جیسی چیز اس کا کیا انجام ہو؟ اسی طرح سے ایک عالم کو لایا جائے گا, اس کا بھی اسی طرح سے سوال جواب ہوگا, اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں. اور ایک سخی کو جو صدقہ خیرات بہت کرتا تھا اس کا بھی یہی انجام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھا, نیت ٹھیک نہیں تھی. تو اس لیے بہت ہی اخلاص سے چھوٹا سا عمل کرے، بہت ہی اخلاص سے کسی فقیر کو 2 روپے دے دے، کوئی نیک کام کر دے، اور پھر وہ اس کو کہے یوں کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کا جو ثواب ہے، اس میں میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے. اب یہ ثواب پہنچ جائے گا کیونکہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل تھا، اس کا ثواب ہوا اور آپ نے پہنچا دیا. اور جو مالی صدقہ ہوتا ہے یہ بہرحال ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ جو صدقہ مالیہ ہے وہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ جب کسی کو پہنچاتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ بالکل اس میں اتفاق ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدنی عبادات جیسے قرآن کا پڑھنا اور نماز نفل وغیرہ کا بھی ثواب پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے بہت ہی اخلاص سے کچھ ثواب پہنچاتا ہے. یہ تو خیر ان کے انتقال کے بعد کے وہ ہیں. اب پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے، اور یہ پتا یہ ہے کہاں یہ مضمون، یہ مضمون بہشتی گوہر میں ہے، یعنی 11ویں حصے میں جو مردوں کے لیے ہے، اور 11ویں حصے کے بھی بالکل آخر میں، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں سب سے آخر میں، اس کے بعد بہشتی زبر ختم ہو جاتی ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہی نہیں. تو یہ مضمون کا کافی حصہ پڑھ کے سنا دیا تھا، اس مضمون کے شروع میں یہی ہے، یہی آیت تلاوت کی لکھی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اس آیت کو نقل کر کے فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے 2 باتیں نکلی، ایک یہ کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق واجبہ کا ادا کرنا واجب ہے، دوسرے یہ کہ ایک حق کے لیے دوسرے شخص کا حق ضائع کرنا جائز نہیں، یعنی ایک کا حق ادا کر رہے ہیں تو دوسرے کا حق ضائع کر دیا، بیوی کا حق ادا کیا تو والدین کا حق ضائع کر دیا، یا والدین کا حق ادا کرنے میں بیوی کا حق ضائع کر دیا، حالانکہ ضائع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے شادی کے بعد یہ مشکل دیکھی کہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے، اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں. تو اس نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت یہ مشکل میں پڑا ہوں، شادی کے بعد اس مشکل میں پڑ گیا ہوں کہ میں دیندار تھا. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ میں نے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ حقوق جدا گانا ہے، یعنی اوور لیپنگ نہیں ہے یا کنفلکٹنگ نہیں ہے، حقوق جدا گانا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں، بالکل الگ ہے، ایک کو دوسرے سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، لیکن خام خواہ حسد کا جذبہ جو ہے وہ دونوں کو سلگائے رکھتا ہے. بیوی کہتی کہ ماں کی طرف متوجہ ہے تو اس کو حسد، اور ماں جو ہے دیکھتی کہ لوگ عمر بھر ہم نے اس کو پالا اور یہ بیوی کے ساتھ بہت نرمی کر رہا ہے تو وہ اس سے ناراض یہ، مگر ہے نہیں ایسا، وہ تو دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے حقوق بالکل الگ الگ ہیں. تو 2 کام کرنے ہیں ہمیں، ایک تو حقوق واجبہ کا ادا کرنا، اور دوسرے حقوق واجبہ کو ادا کرنے میں اس کا خیال رکھنا کہ ایک کے حقوق واجبہ کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہ ہو. اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کی عبارت میں بہت سی احادیث اور ان کی شرح اور ان کے اوپر جو سے مسئلے نکلتے ہیں وہ لکھے ہیں، وہ پچھلی مرتبہ سب عرض کر دیے. وہ آج کل ویسے ابھی عرض کرتا ہوں، یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں، ہر گھر میں یہ مسئلہ چڑھا ہوا ہے کہ حقوق میں یہ جو ہو جاتا ہے ٹکراؤ شادی شدہ لوگوں کے، تو اس سلسلے میں کچھ اسی مضمون میں ہے، وہ میں پڑھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ در مختار باب النفقہ، در مختار چکن کی کتاب ہے علماء کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ بیوی کے لیے ایسا گھر دینا جس میں کوئی بیوی یا شوہر کے اقارب سے نہ رہتا ہو. یہ واجب ہے، یعنی ایسا گھر اس کو دیا جائے جس میں وہ بالکل پرائیویٹلی رہ سکے. اور پھر لکھا ہے کہ شریف مالدار عورت کے لیے متوسط درجے کا ایک گھر دینا ضروری ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے شام کے شہروں میں متوسط درجے کے لوگ بھی ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن میں اجنبی لوگ رہتے ہیں، چہ جائے کہ امیر اور شریف لوگ رہیں، مگر یہ ہے کہ گھر چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہو اور ورثے میں ملا ہو، تو ایسی صورت میں ہر ایک اپنے حصے میں رہتا ہے، پھر بھی حصے الگ الگ ہوتے ہیں اور گھر کے حقوق اور ضروریات مشترک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ عرف زمان اور مکان کے اختلاف سے مسئلہ بدلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حقوق پامال ہوتے ہیں. اگر شادی کے بعد بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کوئی کر دے تو ساس اور بہو کی مشکلات جو بار بار آتی ہیں سامنے آئیں گی. خیر، یہ ساری چیزیں نقل کر کے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کچھ مسائل نکالے، وہ مسائل پڑھتے ہیں. اول، جو امر شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں، اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں. جائز ہی نہیں، واجب ہونے کا کیا اعتماد ہے؟ ایک چیز ہے واجب، اور اس واجب کو وہ روکیں تو وہ جائز نہیں ان کی اطاعت. مثلاً اس شخص کے پاس مالی وسعت اتنی کم ہے کہ اگر ماں باپ پہ خرچ کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے. اور مثلاً بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے، بس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہیں تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے ساتھ رکھے، بلکہ اس کے لیے واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے. یا مثلاً حج اور عمرے کو یا طلب العلم بقدر الفریضہ کو نہ جانے دیں، یعنی جو فرض ہے جتنا علم، بہت علم جو ہے ضروری ہے، فرض ہے، اس کے لیے اگر گھر میں انتظام نہیں ہے تو باہر جانا پڑے گا کسی سے سیکھنے کے لیے، اور اس کو نہ جانے دیں والدین تو ان کی اطاعت ناجائز ہوگی اس میں. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جو امر شرعاً ناجائز ہو، یہ تو وہ تھا جو امر شرعاً واجب ہو اور ماں باپ منع کریں، اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں. اور دوسرے، وہ امر جو شرعاً ناجائز ہو اور ماں باپ اس کا حکم کریں، یعنی وہ ایک گناہ کا کام کرنے ہو گئے، اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں. مثلاً کسی ناجائز نوکری کا حکم کریں، بینک کی نوکری کر لو، یا رسوم جہالت اختیار جیسے شادیوں وغیرہ میں ہوتا ہے، جو چیزیں ناجائز ہیں ان کا اگر حکم کریں ماں باپ تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں. اور تیسرے، جو امر شرعاً نہ تو واجب ہے اور نہ منع ہے، ایسے بھی حکم کیا وہ مباح، بلکہ مباح ہو، بلکہ خواہ مستحب ہو، اور ماں باپ اس کو کرنے کو یا نہ کرنے کو کہیں، تو اب اس میں تفصیل ہے. تو بہت سی چیزیں جو جھگڑے کی جڑ بن جاتی ہیں وہ ان میں سے ہیں کہ وہ بات جو ہے مباحات میں ہے. اصل میں الگ الگ سمجھنا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں ہندوانہ رسم و رواج سے بہت متاثر، اور ہندو معاشرے میں رہے ایک عرصہ تو انہی کی چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ چیز دماغ میں نہیں ہے کہ شادی کے بعد وہ بیٹے کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کی جو بہو آئے گی اس پہ دخل کا حق نہیں ہے، یہ چیز نہیں، چونکہ وہ ہندوانہ معاشرے میں ایسا نہیں ہے. تو اب یہ جو امور ہیں ایسے، یہ مجھ کو ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے، وہ ہمارے میری اپنی ساس کی ایک بات ہے، وہ بہت ہی اچھی بات ہے. وہ فرماتی تھیں کہ دیکھو، نوکر رکھو تو زبان بند، اور اگر بہو رکھو تو آنکھ بند. دیکھو بھی نہیں، بہو کو دیکھو بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، شوہر کا کام ہے تم کہاں دیکھ دیتے، اس سے بہت سکون ہو جائے گا. اگر کیونکہ آج کل بعض اوقات مالی تنگی ہوتی ہے اور جوائنٹ فیملی میں رہنا ضروری ہوتا ہے، اور قریب رہنے میں بعض بہت سے فائدے بھی ہیں، تو بوچھخانہ الگ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ ساس دخل نہ دے، بہو کو کرنے دے جو کر رہی ہے، وہ شوہر جانے، وہ جانے، آنکھ بند کر لے، دیکھے بھی نہیں. یہ اگر کرے تو بہت آسانی ہو جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو ایسی چیزیں جو مباحات میں سے ہیں یا مستحب ہیں، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس امر کی اس شخص کو ایسی ضرورت ہے کہ بدون اس کے اس کو تکلیف ہوگی. مثلا غریب آدمی ہے، پیسہ ہے نہیں پاس، اور اس بستی میں جہاں وہ رہتا ہے کوئی کمائی کی صورت نہیں، ملازمت مل نہیں رہی، اور کہیں اور مل رہی ہے دور، مگر ماں باپ نہیں جانے دیتے. ایک صورت یہ ہے، یا یہ کہ اس شخص کو ایسی ضرورت نہیں. دو صورتیں ہوں گی، ایسی ضرورت ہے یا نہیں. اگر اس درجے کی ضرورت ہے تب تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. ماں باپ روک رہے ہیں وہ ملازمت کے لیے، بیچارہ بغیر ملازمت کے پڑا ہوا ہے، اس پاس پیسے نہیں ہیں. اور اگر اس درجے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کو پاگا ہو جائے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطرہ اور اندیشہ تو نہیں ہے کہ ہلاک ہو جائے گا یا مرض ہو جائے گا. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کے اس کام میں مشغول ہو جانے سے کہیں والدین اس وجہ سے، اس کام میں مشغول ہو جانے سے بوجہ کوئی خادم اور سامان نہ ہونے کے، خود ان والدین کو تکلیف اٹھانے کا احتمال قوی ہے یا نہیں. بس اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اس کے غائب ہو جانے سے والدین کو بوجہ بے سر و سامانی تکلیف ہوگی، تب تو ان کی مخالفت جائز نہیں کہنا ماننا پڑے گا. مثال اس کی یہ ہے کہ غیر واجب جہاد میں جاتا ہے جو واجب نہیں ہے، یا سمندر کا سفر کرتا ہے، اس زمانے میں سمندر کا سفر چونکہ خطرناک ہوتا تھا، یا پھر ان کا کوئی خبرگیر نہ رہے گا، کوئی ان کا پاس رہے گا نہیں جو ان کی خبر لے سکے، اور اس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے انتظام کر سکے ان کے تمام امور کا، اور وہ کام اور سفر بھی ضروری نہیں، تو اس حالت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی. اور ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں، یعنی نہ اس کام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ والدین کی مشقت اور تکلیف ظاہری کا کوئی احتمال ہے، تو بلا ضرورت بھی وہ کام یا سفر باوجود ان کی ممانعت کے جائز ہے، وہ مستحب یہی ہے، اس وقت بھی اطاعت کرے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، لکھا ہے کہ وہ اگر کہیں کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ، یعنی کوئی ایسی خاص وجہ کے بغیر طلاق دے دے، تو اس میں اطاعت واجب نہیں. یا مثلاً وہ یہ کہے کہ تمام اپنی کمائی ہمیں لا کے دیا کرو، اس میں بھی اطاعت واجب نہیں. اگر وہ اس چیز پر جبر کریں گے تو والدین گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ حاجت ضروریہ سے زائد بلا اذن لے لیں گے، بلا غیر اجازت کے اپنی ضرورت سے زائد لے لیں گے، تو ان کے ذمے وہ قرض ہو جائے گا، جس کا مطالبہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اگر یہاں نہ دیں گے تو قیامت میں دینا پڑے گا. تو یہ ہے، یہ تھا مضمون کہ تعدیل حقوق والدین کی، کہ کس وقت والدین کی اطاعت فرض ہے، کس وقت واجب ہے، کس وقت ضروری نہیں ہے.